الرجيم.
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سر پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی, ہمارے والا رحم اللہ تعالی اس آیت کے ذیل میں فرماتے تھے جو اس سورت کی آخری آیت ہے, فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, میرے خاص بندوں میں, اور جنت میں داخل ہو جاؤ, وہاں بھی جا کر پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو. تو اور پھر اس کی شرح میں بعض یہ بھی فرماتے ہیں جو یہاں پہ خاص بندوں میں داخل ہوگا وہاں پہ اس کے لیے یہی حکم ہو, وادخلی فی عبادی, جو یہاں ہو گیا نیک بندوں میں داخل ہو گیا, وادخلی جنتی, اس کے لیے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں, کیونکہ نیک بندوں کی صحبت سے آدمی نیک بن جاتا ہے, اور نیکوں کو یہی فرمایا جائے گا کہ ہمارے ادخلوها بسلام آمنین, داخل ہو جاؤ جنت میں امن و امان کے ساتھ. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ نیک صحبت کا اہتمام, بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے, نیک صحبت کے اہتمام سے آدمی آسانی کے ساتھ نیک بن جاتا ہے, اور اسی کے ساتھ دوسری چیز ہے بری صحبت سے بچنا. جتنا زیادہ نیک صحبت میں رہنا ضروری ہے اس سے بھی زیادہ بری صحبت سے بچنا ضروری ہے. نیک صحبت میں آدمی کم رہتا ہے, ہفتے میں دو ایک مجلس, دو چار چند منٹ یا مشکل دو چار گھنٹے, اور بری صحبت میں آدمی بہت زیادہ رہتا ہے. بعض دفعہ آفس میں اس کو بری صحبتیں میسر ہوتی ہیں, دفتر میں, کارخانے میں, کام کاج میں, دوست احباب میں. تو جتنا زیادہ اچھی صحبت کا اہتمام ضروری ہے اس سے بھی زیادہ بری صحبت سے بچنا ضروری ہے, کیونکہ انسانی فطرت ہے اچھائی قبول کرنے میں وقت لیتا ہے, سب چیزیں پتہ ہے پھر بھی وہیں سے وہیں اٹکا رہتا ہے, وہیں اٹکا رہتا ہے کہ ابھی تک وہ ایک نمبر اور اعلیٰ قسم کا تقوی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن برائی کو فوراً نفس اور دل قبول کر لیتا ہے, اس میں وقت نہیں لگتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے تعمیر میں بہت وقت لگتا ہے, پیسہ بھی ہو اور مزدور بھی ہو, پھر بھی تعمیر میں جو ہے وہ سال چھ مہینے ایک بڑی عمارت کو لگتا ہے, اور اگر ڈھانا ہو تو دو دن لگیں گے, بلڈوزر اور ٹریکٹر لے آئے, دو دن میں اچھی سے اچھی عمارت ختم ہو, خاک میں مل جائے گی. تو تباہی بربادی جلدی آتی ہے اور تعمیر میں وقت لگتا ہے. تو آدمی وقت اتنا لگاتا ہے پھر ذرا سی بری صحبت سے وہ ساری تعمیر برباد ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب دیکھیے اس کی شرح میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی خلاصہ تفسیر میں فرما رہے ہیں, اور اے مخاطب جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں, یعنی اس میں شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں, اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں, آج کل کے اینکر, سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے آج کل لوگوں کو وہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھیں یہ کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے, یہ لوگ ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں, تو ان کے بات سننا وہی صحبت میں ہی رہنا ہے, کیونکہ ظاہر بات صحبت بات سننے سے بری بات بھی اثر کرتی ہے. اچھا یہ بات بھی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, یہ لوگ جان کے ایسی نئی بات اور خلجان پیدا کرتے ہیں. تو فرمایا جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات اور احکام میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا, ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جائیں, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں, اور اگر شیطان تجھ کو بھلا دے, یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت یاد نہ رہے کہ بھئی ایسی جگہ تو نہیں بیٹھنا چاہیے, تو جب یاد آ جائے, یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالموں کے پاس مت بیٹھو بلکہ فوراً اٹھ کھڑا ہو, اور اگر کوئی واقعی دنیاوی یا دینی ضرورت ایسی مجلس میں جانے کی ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو لوگ ممنوعات شرعیہ سے جن میں بلا ضرورت ایسی مجالس میں جانا بھی داخل ہے احتیاط رکھ رہے ہیں, ان پر تائنین اور مکذبین کی باز پرس اور گناہ تان کا کوئی اثر نہ پہنچے گا, یعنی بضرورت وہاں جانے والا گناہگار نہ ہوں گے, لیکن ان کے ذمے بشرط قدرت نصیحت کر دینا ہے, شاید وہ تانے دینے والے بھی ان خرافات سے احتیاط کرنے لگیں, خواہ قبول اسلام کر کے ہو اور خواہ ان کے لحاظ سے اور کچھ. مجلس تکذیب کی تخصیص نہیں, ایسے لوگوں سے بالکل کرانہ کش رہے جنہوں نے اپنے اس دین کو جس کا ماننا ان کے ذمہ فرض تھا یعنی اسلام کو لہو و لعب بنا رکھا ہے کہ اس کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کی لذت میں مشغول ہیں اور آخرت کے منکر ہیں, اس لیے اس تمسخر کا انجام ان کو نظر نہیں آتا, اور کنارہ کشی اور ترک تعلق کے ساتھ ایسے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے جس سے یہ تمسخر کر رہے ہیں نصیحت بھی کرتا رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب عذاب میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار ہو اور نہ سفارشی ہو. آگے اس کی شرح میں فرما رہے ہیں کہ معارف و مسائل میں کہ آیات مذکورہ میں مسلمانوں کو اہم اصولی ہدایت دی گئی جس کام کا خود کرنا گناہ ہے اس کے کرنے والوں کی مجلس میں شریک ہونا بھی گناہ ہے, جس کام کا کرنا خود گناہ ہے ایسی مجلس میں شریک ہونا بھی گناہ ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جس کی تفصیل یہ ہے, پہلی آیت میں لفظ یخوضون خوض سے بنا ہے جس کے معنی ہے پانی میں اترنے کے اور اس میں گزرنے کے ہیں, اور لغو و فضول کاموں میں داخل ہونے کو بھی خوض کہا جاتا ہے, خوضین یا لعبون. قرآن کریم میں یہ لفظ عموماً اسی معنی میں استعمال ہوا ہے, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور وَفِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وغیرہ آیات اس کی شاہد ہیں. اس لیے خوض فی الآیات کا ترجمہ اس جگہ عیب جوئی یا جھگڑنے کا کیا ہے, یعنی بلا وجہ وہ تفریق پیدا کرتے ہیں, خلجان پیدا کرتے ہیں, یعنی جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو اللہ کی آیات میں محض لہو و لعب اور استہزاء اور تمسخر کے لیے دخل دیتے ہیں اور عیب جوئی کرتے ہیں تو آپ ان سے اپنا رخ پھیر لیں. اور یہ کیا ہے, یہ کیا ہو گیا, صحابہ اور اکابر مفسرین سے ہٹ کر نئی رائے قائم کرتے ہیں. جیسے میڈیا پر بیٹھے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنی گرمی اگر ہو تو روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں, فدیہ دے دینا چاہیے, یا اور بہت سے ناجائز امر کو وہ جائز قرار دینا چاہتے ہیں, سود کو حلال قرار دینا چاہتے ہیں. تو ایسی چیزوں کے یہ بھی وہی بات ہے, قرآن میں تحریف کرنا اور خلجان پیدا کرنا. اس آیت کا خطاب عام ہر مخاطب کو ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں اور امت کے افراد بھی, اور در حقیقت نبی علیہ السلام کو خطاب بھی عام مسلمانوں کو سنانے کے لیے ہے. آپ ایسی جگہ کہاں بیٹھتے اور آپ کسی کا اثر کیوں قبول کرتے, آپ تو خود سراپا ہادی عالم تھے, تمام عالم کو راستہ دکھانے والے تھے, لیکن آپ پر آیت نازل کی جا رہی ہے, ہمیں سنایا جا رہا ہے, ورنہ آپ تو بچپن سے بھی کبھی ایسی مجالس میں شریک نہیں ہوئے, آپ میلے ٹھیلوں میں نہیں جاتے تھے, ایسی جگہ نہیں جاتے تھے, اس لیے کسی ممانعت کی آپ کو ضرورت نہ تھی. پھر اہل باطل کی مجلس سے رخ پھیرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ اس مجلس سے اٹھ جائیں, دوسرے یہ کہ وہاں رہتے ہوئے کسی دوسرے شغل میں لگ جائیں, ان کی طرف التفات نہ کریں. لیکن آخر کیونکہ ایسی جگہ آفس میں کارخانوں میں آدمی مجبور ہوتا ہے, جگہ چھوڑ کے جا نہیں سکتا, بری صحبت پہ وہ مجبور ہوتا ہے, تو مجبور ہونے کی صورت میں توجہ نہ کرے, اس کی طرح اپنے کام میں لگے, تو یہ بتا دے کہ بھئی مجھے تم سے کوئی مناسبت نہیں ہے, میں تمہاری بات سن ہی نہیں رہا ہوں, اپنے ادا سے اور اپنے فعل سے یہ بات بتا دے. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ وہاں رہنا ناگزیر ہو تو کسی دوسرے شغل میں لگ جائے, یعنی اس طرف التفات نہ کریں. لیکن آخر آیت میں بتلا دیا گیا کہ مراد پہلی ہی صورت ہے کہ ایسی مجلس میں بیٹھے نہ رہیں, وہاں سے اٹھ جائیں.
آخر آیت میں فرمایا کہ اگر تم کو شیطان بھلا دے یعنی بھول کر ان کی مجلس میں شریک ہو گئے، کہا اس طرح کے ایسی مجلس میں شریک ہونے کی ممانعت یاد نہ رہی، یا اس طرح کہ یہ یاد نہ رہا کہ یہ لوگ اللہ کی آیات اور نبی علیہ السلام کے خلاف تذکرے اپنی مجلس میں کیا کرتے ہیں، تو اس صورت میں جس وقت بھی یاد آ جائے اسی وقت اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، یاد آ جانے کے بعد وہاں بیٹھا رہنا گناہ ہے۔ دوسری ایک آیت میں بھی یہی مضمون ارشاد ہوا ہے اور اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ اگر تم وہاں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے۔ بہت بہت ہی غور کرنے اور کا مقام ہے۔ آج کل بعض مسلمان ایک تو عام طور پہ گمراہوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن خاص جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں دشمنان صحابہ وغیرہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، کس لیے؟ صرف کہ ان کی دوستی میں حلیم روٹی ملے گی، کھانا پینا ملے گا، ارے کیا ہے، یہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اس میں کیا حرج ہے۔ پتہ چلا آہستہ آہستہ ویسا ہی دین قبول کر لیتے ہیں۔ قادیانیت کے ساتھ بعض لوگ قادیانیوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالی کے پاس سوال آیا تھا، اس نے لکھا میرا قادیانی دوست ہے، وہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے۔ حضرت نے جواب میں بڑے درد کے ساتھ فرمایا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قادیانی کو آپ لوگ دوست کیسے کہتے اور لکھتے اور سمجھتے ہیں۔ آپ کے ابا کا قاتل آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ جو اپنے باپ کے قاتل کو دوست بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح جو ناموس نبوت پہ حملہ کر رہا ہے اور قادیانیت پہ ایمان لایا ہوا ہے وہ کیسے آپ کا دوست ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہیں سے بات ختم ہو جانی چاہیے کہ آپ کی دوستی کسی بھی ایسے سے نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح اس کے اگر کام کرنا ہے ساتھ کام کرنا مجبوری ہے، لیکن اس سے دوستی کا کوئی تعلق، یہاں تک کہ سلام دعا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ عام پڑوسیوں کے پھر بھی حقوق ہیں، قادیانیوں کے یہ حقوق بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ سب چیزیں اہل علم سے معلوم کرنی چاہیے۔ آدمی ظاہری اخلاق سے متاثر ہو کر یا ان کے اخلاق سے اور اپنے اخلاق کے تقاضوں کے تحت بعض دفعہ ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور بعض دفعہ یہ نیکی مہنگی پڑ جاتی ہے اور دل اسی طرح غلط ملط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنی زیادہ اچھی صحبت کی ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ بری صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله النبی۔